أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم رفقاء تنظیم اسلامی اور معزز حاضرین، آج میں اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ کو تین آیات مکی قرآن سے اور تین آیات مدنی قرآن سے اور تین ہی احادیث نبویہ سنانا چاہتا ہوں. جو گفتگو مسجد دارالسلام میں کئی جمعوں سے چل رہی ہے اور جس کی یہ آج آخری قسط ہے جو مجھے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اس کے لیے تمہیداً یہ ضروری ہے کہ اس کا جو اصل دینی پس منظر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات بینات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی میں آ جائے. مکی سورتوں میں سے سورہ شورا کی تین آیات ہیں. بجائے اس کے کہ میں پہلے ان کی تلاوت مکمل کروں پھر ترجمہ کروں، میں تلاوت اور ترجمہ ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، اور چونکہ اس کا امکان بہرحال نہیں ہے کہ میں ان آیات کا کوئی مفصل درس اس وقت دوں، لہذا ان میں سے جو اہم نکات میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نوٹ کر لیں جو میری آج کی گفتگو سے متعلق ہیں براہ راست، پھر میں ان کو سلسلے وار گنوا دوں گا. ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، تمہارے لیے ہم نے مقرر کیا ہے وہی دین کہ جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ کہ جس کی وحی ہم کر رہے ہیں اے محمد آپ کی جانب، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی کہ وحی کی تھی، جس کی وصیت کی تھی، جس کی تاکید کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو اس دین کو یا قائم رکھو اس دین کو اور اس کے بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے، بہت ناگوار ہے مشرکوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہ جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور ہدایت فرماتا ہے اپنی جانب ہر اس شخص کو جو بھی اس کی طرف رخ کر لے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم حقیقی آ چکا تھا، اور تفرقہ کیا صرف ضدم ضدہ میں، باہم ایک دوسرے سے اوپر ہونے کے لیے، بغیم بینہم. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى. لقضی بینہم. اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اور وہ لوگ کے جو وارث بنائے گئے کتابوں کے یا کتاب الہی کے، ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ اس کے بارے میں ایک خلجان ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہے. فَلِذَٰلِكَ فَضْلُ. تو اے نبی، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور ڈنکے کی چوٹ فرما دیجیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں، عدل کا نظام قائم کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے مابین کسی حجت بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہمارے مابین جمعیت پیدا فرما دے گا، اللہ ہی ہمیں جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، سورہ شورا کی آیات ہیں، تین آیات، 13، 14 اور 15. ترجمے سے جو مضامین آپ کے سامنے آئے ہیں، ان سے جو موٹے موٹے نکات میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن نشین کر لیں، جو ہماری آج کی اس گفتگو سے براہ راست متعلق ہے. وہ سب سے پہلی بات یہ کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوا. وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وہی دین ہے جو ابراہیم لے کر آئے، وہی دین ہے جو موسیٰ لے کر آئے، اور وہی دین ہے جس پر عیسیٰ کی بعثت ہوئی، اور وہی دین ہے کہ جو آخری اور مکمل شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. یہ دین ایک ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ شرعی احکام میں تو فرق ہے. شریعت موسوی میں نماز کی وہ صورت نہیں تھی کہ جو ہمارے ہاں ہے، اس کا نظام الاوقات، اس کی حیات، اس کی شکل و صورت مختلف تھی. یہود کی شریعت میں روزے کے احکام ہمارے روزے کی نسبت بہت سخت تھے. ان کی شریعت میں اگرچہ انہیں بھی ابتداء جمعے ہی کا دن عطا فرمایا گیا تھا، لیکن ان کی ناقدری کی وجہ سے یوم سبت ان کے لیے ان پر عائد کیا گیا، اور اس پورے دن کاروبار، بیع و شرا مطلقاً حرام تھا. ہمارے ہاں جمعے کے دن ایک صرف وہ ساتھ ہے، اذان کے بعد سے لے کر نماز کے ہو جانے تک، بہت مختصر. تو جو شریعتوں کے یہ فرق ہیں، اس کے باوجود جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ایک ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ دین وہ قدر مشترک ہے یا وہ اساسی اصول ہے
کہ جو آدم سے لے کر ایدم تک ایک ہی ہے، جسے قرآن کہیں کہتا ہے دین القیم، یہ دین ہے قائم و دائم، ہمیشہ قائم رہنے والا، اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ہوا. وہ آیت بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا. اب اگر ہم خلاصہ نکالیں تو وہ دین اصل میں کیا ہے؟ دین اس اصول کا نام ہے کہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت انسان پر لازم ہے، یہی اس کا لائحہ عمل ہے. عبادت کے لفظ کو پہلے رکھیے، اطاعت کو بعد میں. عبادت ایک بڑی گمبھیر اصطلاح ہے، ہما جہت ہما پہلو عمل ہے. اطاعت اس کی ایک معین صورت ہے، جو حکم مل رہا ہے. تمام انبیاء جو دعوت لے کر آئے وہ بندگی رب کی تھی، ان عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. اور اس میں اطاعت کا سلسلہ کیا؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. البتہ یہ ہے کہ رسول کی وساطت سے جو احکام ملے، وہ جو موسیٰ کی وساطت سے ملے یہود کو، وہ ان کے لیے واجب الاتباع، واجب الاطاعت. جو محمد کی وساطت سے ملے، امت محمد کو علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ اس کے لیے واجب الاطاعت. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کا خلاصہ، وہ دین جو غیر مبدل دین ہے، وہ دین تو ایک ہی ہے، اور وہ دین یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم مانو. دوسری بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اقامت دین بھی ہمیشہ سے فرض ہے. جب بھی وہ دین جس شکل میں معین ہو کر آیا، دین تو وہی ہے، اس کی تعیین جو ہوئی وہ اس شریعت کے ذریعے ہوئی کہ ایک وقت میں وہ دین الہی شریعت موسوی کی صورت اختیار کر کے اس نے ایک نظام کی شکل اختیار کی. ایک وقت میں وہی دین، عبادت رب اور اطاعت الہی کا دین، وہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی شکل میں ایک نظام کی صورت اختیار کر کے ہمارے سامنے آیا. دین ایک، اور اس دین کی اقامت ہمیشہ سے فرض. البتہ یہ بات ضرور ہے، اور یہ بہت اہم علمی نقطہ ہے، اس کو ذہن نشین کیجئے، تاریخ انسانی کے دوران ایک فرق یہ تدریجاً واقع ہوا ہے کہ پہلے انسان کی انفرادیت کا دائرہ بہت وسیع تھا، اجتماعیت جو ہے وہ بہت محدود. میں مثال دیا کرتا ہوں، جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو انفرادیت ہی انفرادیت تھی، اجتماعیت کا تو نام ہی کہیں نہیں تھا. کہیں کسی میونسپلٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی، نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ کہیں کوئی روشنی کرنے کی ضرورت ہے، تو میونسپلٹی کی کیا حاجت ہے؟ ساری انسانی زندگی جو ہے، اگر آپ جائزہ لیں گے تو 99% وہ انفرادیت کے تحت گزر رہی. رفتہ رفتہ انسان نے، اب جو مدنیت اور تمدن جسے ہم کہتے ہیں، اس تمدن کا ارتقاء ہوا، اجتماعیت کا عمل دخل بڑھتا چلا گیا، انفرادیت کا دائرہ سکڑتا چلا گیا، تاں کہ آج ہم جس جگہ پہنچے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ نظام اجتماعی ہے. انفرادیت جو ہے وہ اس کے شکنجے میں بالکل جکڑی جا چکی. اسی اعتبار سے اقامت دین میں بھی یہی تدریجی فرق واقع ہوا کہ جب انفرادیت ہی کا دور دورہ تھا تو دین کی اقامت بھی انفرادی زندگیوں میں، انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کا برتاؤ، صداقت، امانت، دیانت، اگر یہ چیزیں قائم ہو گئی، اللہ نے جس طریقے سے عبادات کا حکم دیا ہے وہ بجا لانے لگی، جو بھی احکام ملے ہیں ان احکام پر عمل پیرا ہو گئے، تو اقامت دین ہو گئی. اس میں ابھی اس اجتماعی نظام کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں، لیکن جیسے جیسے وہ اجتماعیت کا دائرہ بڑھا، انفرادیت سکڑی، ویسے ہی ویسے اقامت دین کا تقاضا یہ ہوا کہ اس اجتماعیت پر بھی دین غالب آئے اور پوری انسانی زندگی جو ہے وہ اس کے تحت ہو جائے. تو اس پہلو سے اقامت دین کا کی جو عملی شکل ہے اس میں یقیناً فرق ہمیں نظر آئے گا، لیکن اس آیہ مبارکہ سے جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اقامت دین فرض ہمیشہ سے رہی ہے، انقیم الدین کہ قائم کرو اس دین کو، ولا تتفرقوا فیہ اور اس کے بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہونا. تیسری بات یہ فرمائی کہ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں دو ہیں. اقامت دین کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں دو، ایک تو شرک، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اے نبی، اس بات کا داعیہ جو اب آپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ دین کامل آپ پر نازل ہوا، اس کی اقامت آپ کا فرض منصبی قرار پائی اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کا فرض قرار پائی، تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. بہت بھاری ہے یہ بات جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جس کا داعیہ لے کر آپ اٹھے ہیں مشرکین کے حق میں. اور دوسری بڑی رکاوٹ تفرقہ، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں بھی اشارہ ہو گیا. اور دوسری آیت پوری تفرقے پر ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اب یہ تفرقہ اور شرک جو ہے اس کے مابین کیا ربط و تعلق ہے، اسے میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی ایک اور آیت کے حوالے سے سمجھ لیں. اصل میں تفریق دین کا ایک مفہوم تو سب لوگوں کے سامنے ہے، فرقے بن جانا، مختلف مسلک. اگر مختلف مسلک صرف مسلک کے درجے میں رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب ان کے بنا پر فرق کیا جانے لگے، من دیگرم تو دیگری، تو اب یہ تفرقہ ہو جائے گا. یہ جو تفرقے کا مفہوم ہے یہ سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن ذرا غور کیجئے دین میں اصل تفریق کیا ہے. فرقہ یفرقو کے معنی، یہ جو ہے مصدر اس کا تفریق، تفریق کے معنی پھاڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی چیز کو توڑ پھوڑ دینا. دین کی اصل تفریق کیا ہے؟ دین اصل میں ایک وحدت ہے، اس کو اگر آپ حصے بکھرے کر کے مختلف خانوں میں تقسیم کر دیں گے تو یہ ہے اصل تفریق دین. انسانی زندگی ایک وحدت ہے، اس کو اگر آپ نے جیسے جدید ذہن ہے مذہبی دائرہ علیحدہ اور بقیہ زندگی سیکولر زندگی ہے، یہ گویا کہ اس نظام دین کو، نظام زندگی کو آپ نے اس کی تفریق کی ہے، اس کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، اس کا تفرقہ کیا ہے. تو فرقوا دینہم، میں یہاں وہ آیت پڑھ رہا ہوں حسن اتفاق کے، یہ بھی تین ہی آیات ہیں سورہ روم کی، آیت نمبر 30, 31 اور 32. حضور ہی کو حکم ہو رہا ہے، مکی صورتوں میں تو بالعموم جو حکم ہوتا ہے وہ صیغہ واحد میں، اگرچہ اس میں مخاطب جو ہے تمام مسلمان ہیں حضور کے مخاطب سے، لیکن عام طور پر خطاب جو ہے آپ کو صیغہ واحد میں ملے گا. امت کی حیثیت سے، یا ایھا الذین آمنوا، ان الفاظ سے خطاب یہ اصل میں مدنی قرآن میں آپ کو ملے گا، مکی قرآن میں نہیں ہے. صرف ایک استثناء ہے سورہ حج میں، اور سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، باقی پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ملیں گے. یہ خطاب ہوا ہے مدینے میں آ کر، جب امت ایک امت کی حیثیت سے سامنے آئی. بہرحال یہاں بھی خطاب جو ہے حضور سے ہے، بصیغہ واحد. فاقم وجھک للدین حنیفا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے، یہ ہر صاحب ایمان سے خطاب ہے، قائم رکھو اپنے رخ کو اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ دین دین فطرت ہے، وہ فطرت کے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. یہ دین ہمیشہ سے ایک ہے، جیسے فطرت انسانی غیر مبدل، ویسے ہی یہ دین غیر مبدل. ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ قائم اور دائم دین، ہمیشہ قائم رہنے والا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ. اب دیکھیے یہ بات کھل گئی، اب یہاں صیغہ جمع کا ہو گیا، گویا کہ حضور کی مساطت سے یہ خطاب تمام مسلمانوں سے. یہ جو اللہ کے دین کی طرف اپنے رخ کو قائم کر لینے کا حکم ہے، اس کی شان کیا ہونی چاہیے؟ منیبین الیہ، اسی کی طرف انابت، اسی کی طرف رجوع. واتقوہ، اسی کا تقوی اختیار کرتے ہوئے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نوٹ کیجئے اب یہاں الفاظ آ رہے ہیں، اور مت ہو جانا ان مشرکوں میں سے. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ بچ گئے جماعتوں میں. اصل مفہوم آخری ٹکڑے میں آ کر کھل رہا ہے، کل حزب بما لديهم فرحون، اس دین کے جو حصے کیے تو ہر گروہ اس میں سے جو حصہ لے کر علیحدہ ہوا ہے وہ اسی پر مست ہے، اسی میں مگن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی اصل ہے، یہی کل ہے، حالانکہ در حقیقت وہ دین کے ٹکڑے کر کے اس کے ایک جز کو لے کر بیٹھے ہوئے. تفریق دین کا یہ اصل مفہوم ذہن میں رکھیے، ایک ہے دین بحیثیت مجموعی میں کوئی اختلاف ہو جائے، مسلک کا اختلاف، عمل کا اختلاف، رفع یدین کا اختلاف، آمین بالجہر کا اختلاف، یہ بالکل اور شے ہے. فرقوا دینہم، دین کے ٹکڑے کر دینا، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اس ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ایک نے سنبھال لیا ہے، دوسرا ٹکڑا دوسرے نے سنبھال لیا ہے، اور ہر شخص جو ٹکڑا لیے بیٹھا ہوا ہے، جو جز لے کر بیٹھا ہوا ہے، اسی پر مست ہے اور مگن ہے اور خوش ہے اور مطمئن ہے، سمجھتا ہے کہ شاید اصل چیز یہی ہے جو ہمارے ہاتھ میں آئی. وہ جو اقبال نے بانگ درا میں بعض جگہ پر نقشہ کھینچا ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. تفریق دین کا اصل نقشہ اس صورت اس شعر میں سامنے آ رہا ہے. اگر آپ تشبیہ کریں، کچھ حصہ کوئی لے گیا، کچھ حصہ کوئی لے گیا، کوئی کچھ لے گیا ہے، تزکیہ لے کر ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور ہے جو علم دین مسند سنبھالی ہوئی ہے اور افتاء ہے اور قانون ہے اور شریعت ہے، وہ اسی کا سارا ان کا اوڑھنا بچھونا وہی وہ ہے. معلوم ہوا کہ یہ حصے ہو گئے، شعبے بنا لیے گئے، دین کی شاخیں کر دی گئیں، کوئی کسی اور حصے کو سنبھالے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی اور ٹکڑا لے لیا ہے اور اس میں مگن ہے. الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور اس پر اگر ایک اور وعید سننی ہو تو سورہ انعام میں فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست فی منہم فی شیء. اے نبی، جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں اور اب وہ اس دین کے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے خود بھی فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق نہیں، یا یوں کہیے کہ ان میں سے کسی کو آپ سے کوئی تعلق نہیں. معلوم ہوا کہ دین ایک وحدت ہے، اور اس وحدت کی حیثیت سے اس کے کل کو، اللہ کے کل دین کو پوری انسانی زندگی پر قائم کرنا، یہ ہے اقامت دین کا تقاضا. اس کل کے لفظ کو آ کر سورہ انفال کی اس آیت میں کھول دیا گیا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، ورنہ حصے بکھرے تو اب بھی ہیں، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، ہر حصے کو کچھ اور چیزوں میں لپیٹ کر کچھ باہر سے درآمد شدہ نظریات، جیسا کہ میں کل جمعے کی تقریر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، دین کا ایک حصہ لے کر اور اس کو کچھ اور چیزوں کے ساتھ ملا کر ہمارے ہاں مختلف گروہ اور مختلف طبقات جو ہیں وہ مگن ہیں اور خوش ہیں. تو معلوم ہوا کہ شرک اور تفرقہ جو اقامت دین کی راہ کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں ان دونوں کو بھی ایک ہی قرار دیجئے، اس لیے کہ ان کو قرآن مجید میں سورہ روم کی ان آیات میں یکجا کر دیا گیا ہے، من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تو یہ تفرقہ دین، تفریق دین اور یہ شرک جو ہے در حقیقت اس کے ڈانڈے مل جاتے ہیں. اب آگے چلیے، اسی میں ذرا وہ آیت بھی نوٹ کر لیجئے جو یہاں لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اس کی مزاحمت جو ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. تین جگہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے اور دو جگہ اس میں اضافہ ہے آخر میں، ولو کرہ المشرکون. یہ چیز مشرکوں کو تو کبھی گوارا نہیں ہوگی، وہ تو لازمن اسے ناپسند کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کو تقسیم کیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں، مانتے تو ہیں، لیکن جو اللہ کا ہے اللہ کو دو اور جو قیصر کا ہے قیصر کو دو. یہ فلسفہ جیسے کہ دنیا میں سمجھا جاتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں یا نہیں، اور ہے تو ان کا مفہوم کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو ذہن سے علیحدہ رکھیے، لیکن دنیا میں جو یہ حصے بکھرے ہیں زندگی کے، یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو لوگ اس پر کاربند ہیں، جو زندگی کے کچھ حصوں میں اپنی منمانی کر رہے ہیں اور اللہ کا اختیار اور اللہ کا حکم جو ہے انہوں نے زندگی کے ایک گوشے میں محدود کر کے رکھ دیا ہے، وہ کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتے کہ پوری زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اب یہ اگر فرض منصبی ہے انبیاء کا، یہ اگر فرض منصبی ہے رسولوں کا، یہ اگر فرض منصبی ہے رسولوں کی امتوں کا، تو اب اس کے سلسلے میں جو ہدایات حضور کو دی گئی ہے وہ نوٹ کیجئے. بلکہ اس سے بھی پہلے تفرقے کے دو اسباب بیان کیے گئے انہی آیات میں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک تو بغیم بینہم، وضاحت کر دی گئی کہ تفرقہ یہ مغالطے کی وجہ سے کبھی نہیں ہوتا. من بعد ما جاءہم العلم، یہ علل اعلان ہوتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوتا ہے، کسی دھوکے میں، فریب میں، مغالطے میں نہیں ہوتا. یعنی یوں کہیے کہ یہ ٹھوکر جو کھائی جاتی ہے اندھیرے میں نہیں، عین روشنی میں کھائی جاتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ، آپس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا، ایک دوسرے پر ور ہونے کی کوشش. میں بڑا، جس کو کہ حضور نے فرمایا اعجاب المرء بنفسہ یا اعجاب کل ذی رائے برائے ہی، یہ تفرقے کا اصل سبب. اور دوسری بات یہ فرمائی وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. دوسرا سبب کیا ہے؟ کتاب سے دوری، اس لیے کہ حبل اللہ تو وہ کتاب ہے جس کے وہ وارث بنائے گئے، یہ ہے ان کی مرکزیت کے لیے اصل بنیاد، یہ ہے ان کی شیدادہ بندی کے لیے اصل قوام، اور اگر اس سے دوری ہو جائے گی تو تفرقہ آپ سے آپ بستہ چلا جائے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. اس صورت حال میں حضور کو جو ہدایات دی گئی، اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، جب سارے احکام حضور کی وساطت سے پوری امت کو ہیں تو یہ حکم بھی حضور ہی کے لیے خاص نہیں ہے. جب بھی کبھی کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی جماعت کسی فرض کو لے کر اٹھے، اقامت دین، ان اقیم الدین، تو اس کو اسی قسم کے حالات سے سابقہ پیش آئے. اور اس میں احکام کیا ہے میں وہ گنوا دوں، چھ چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کیے، ایک آیت میں آئی ہیں. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، پہلی بات تو یہ کہ دعوت دیتے رہیے. آپ کی دعوت اسی بات کی ہونی چاہیے، کس بات کی؟ اقامت دین کی دعوت. آپ جزوی جھگڑوں میں ملوث نہ ہو، فروعی چیزوں کے اندر کوئی زیادہ دلچسپی کی ضرورت نہیں. جب دین ایک ہے اور اصل میں اس کی اقامت درکار ہے تو دعوت آپ کی اسی کے لیے ہو. فل ضال کا فد ہو، نمبر ایک. نمبر دو، وسطم کما امرتا، اور جیسے آپ کو حکم ہوا ہے جمع رہیے. نمبر تین ولا تتبع اہواہم، حالات کیسے ہی نامساعد اور ناموافق نظر آئے آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وہ بات جسے مداہنت کہا جاتا ہے، ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ تو چاہیں گے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، لیکن نہیں، ولا تتبع اہواہم، آپ ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. نمبر چار سارا دار و مدار کتاب پر، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میری اس دعوت کا مبنی اور مدار، میرا یقین میرا ایمان اس کتاب پر ہے. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. نمبر پانچ و امنت لآدل بینکم، اور مجھے حکم صرف واعظ و نصیحت کا نہیں ہوا ہے، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. وہ بات جو حضرت ابو بکر نے پھر فرمائی تھی جبکہ بیعت خلافت ہوئی ہے، لوگوں تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں. تو وہ جو قیام نظام عدل اجتماعی ہے وہ ہے فرض و غایت اس پوری جد و جہد کی، باقی اور زندگی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں. ان کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں، کوئی شریعت ہے ہی نہیں، نہ اس نظام کو قائم کرنے کا کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی کھکیر ہے، نہ کوئی تکلیف ہے. وہ بس صرف نام بدل گیا اور رجسٹروں میں اندراج ہو گیا، اور اپنی سالانہ کارگزاری جو ہے اپنے بجٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس میں وہ نام دے دیے گئے، اللہ اللہ خیر صلاح. تو اس پر قیاس نہ کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشن کو. امر تو لے آہ دلا بینکم، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ ظلم کا استیصال کر کے عدل کو قائم. یہی بات حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہی تھی ایرانیوں کے جواب میں، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں. کس لیے بھیجے گئے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام سے انہیں روشناس کرے. یہ ہے مشن جس کے لیے ہم بھیجے گئے. اور آخری بات، چھٹی بات جو اس آیت میں حضور کے لیے آئی، کہ مخالفین اور معاندین اور الجھنے والوں سے آپ اپنا پہلو بچائیے، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ فرمائیے. ان سے کہہ دیجئے اللہ ربنا و ربکم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، لا حجت بیننا و بینکم، اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، پھر ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. یہ الجھنا کس لیے؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اگر صحیح ہے تو اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا، غلط ہے تو اس کا وبال ہم پر آئے گا. تم جو کچھ کر رہے ہو صحیح ہے تو اس کا کریڈٹ تم ہی کو ملے گا، ہمیں نہیں. اور اگر وہ غلط ہے تو وہ اس کی شامت جو ہے وہ بھی تم پر مسلط ہوگی، ہم پر نہیں. باقی یہ کہ اللہ جمع کر دے گا جب چاہے گا، کوئی جمعیت کی صورت بھی پیدا فرما دے گا، چاہے تو اس دنیا میں، ورنہ آخرت میں تو جمع ہونا ہی ہے، وہاں تو لوٹنا ہی ہے، وہاں تو ایک میدان میں سب کے کھڑے ہونا ہی ہے. یہ ہے انداز کہ مخالفین معاندین سے الجھنے کی بجائے یہ طرز عمل اختیار کی. اب ذرا آئیے تین آیات سورہ آل عمران کی، کا بھی پہلے ترجمہ سن لیجئے اور پھر اس سے بہت مختصر. میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ ان آیات کا ترجمہ سنیے، مکی قرآن اور مدنی قرآن کے مابین اس ربط و تعلق کو جانتے ہوئے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، کہ جو اصول وہاں آ گئے، ہدف معین ہو گیا، دین ایک ہمیشہ سے، اور دین ایک ناقابل تقسیم وحدت، اس دین کو قائم کرنا ہمیشہ سے فرض ہے دین کے نام لیواؤں کا اور دین کے ماننے والوں کا. اس کے راہ کی رکاوٹیں دو، تفرقہ اور شرک، اور دونوں در حقیقت آپس میں ان کے ڈانڈے ملتے ہیں. تفرقے کے اصل اسباب بغیم بینہم اور اللہ کی کتاب سے دوری, اور پھر وہ احکام جو سامنے آئے. اب ذرا ان کو ذہن میں رکھیے اور یہ آیات پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب یہاں بات شروع ہو رہی ہے ایک انڈیویجول کی طرف سے. اگر وہ تین آیات ذہن میں بیٹھ گئیں اور آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ہاں یہ میرا فرض منصبی ہے, میں محمد کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کا بڑا شکر اور اللہ کا بڑا یہ فضل ہے, اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اقامت دین میرا فرض ہے, تو کہاں سے آغاز کروں, بات کہاں سے شروع ہوگی؟ سب سے پہلے یہ کہ خود اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. خود اللہ کے بندے بنو, اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا پہرا دو کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم جو ہے ٹوٹ نہ رہا. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری کی کیفیت میں ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی معصیت کا ارتکاب کر رہے ہو اور عین اسی وقت اللہ کی طرف سے پیغام اجل آن پہنچے اور فرشتہ اجل جو ہے وہ تمہاری روح کو قبض کر لے. وہ موت بڑی حسرت ناک موت ہوگی, اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ پیغام جو ہے اجل کا وہ کب آ جائے گا. معلوم ہوا کہ ایک ایک لمحے کا پہرا دو, پہلی بات. دوسری بات, چونکہ تفرقہ اصل رکاوٹ ہے, اور اس تفرقے کا سبب کتاب اللہ سے دوری, یہ ہم اس جگہ دیکھا ہے, لہذا یہاں دوسرا حکم مل رہا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مضبوطی کے ساتھ تھامو اور مل جل کر تھامو اللہ کی رسی کو, اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. مضبوطی سے تھامو, مل جل کر تھامو. جميعا جو ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, یہ جميعا حال ہے اور یہ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. سب مل کر تھامو, اور کل کے کل کتاب کو تھامو, کتاب کے کسی جز کو نہ تھامو. کتاب کے بھی اگر حصے بکرے ہو گئے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری, اگر یہ کیفیت اس کتاب کی کر دی, وہ قراطیس اگر ان کو بنا دیا گیا, یہ کتاب ایک وحدت میں رہی, اس کے ٹکڑے کر کر کے لوگوں نے تقسیم کر لیے, تو یہ بھی اس آیت کے منشا کے منافی ہو جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اس حبل اللہ کو ایک کل کی حیثیت سے اور کل کے کل مل کر تھامو, اور یہی چیز ہے کہ جو تمہیں تفرقے سے بچا سکے گی. ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. یاد کرو اللہ کی اس انعام کو جو تم پر ہوا جبکہ تم آپس میں دشمن تھے, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی, اور تم اس کی نعمت سے, اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے, اور تم تباہی کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, آگ کے اس گڑھے کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے. اب میں چونکہ آگے چلنا چاہتا ہوں, ورنہ یہ کہ یہاں یہ الفاظ مجھے روک رہے ہیں, تھام رہے ہیں, کہ ذرا سا اشارہ ہو جائے کہ اسے صرف ماضی کی بات نہ سمجھیے. آج اس تباہی کے کنارے, گڑھے کے کنارے پر ہم پہنچے ہوئے. حالات اگر دیکھیں دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے تدریجن وہ جو قرآن مجید میں آیا ننقص الارض من اطرافها, گویا کہ ہمارے چاروں طرف سے ہم پر گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے, شاید کہ یا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. میں نے یہ ذرا تاریخی بات پچھلی اس کے بارے میں بھی کچھ عرض نہیں کیا, اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس پر بھی ایک جملے میں اشارہ کیا ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ایک طرف اس وقت رکھیے, جو سلسلہ مضمون ہے اس میں جانیے کہ دو باتیں آئیں. ایک تو یہ کہ خود تقوی اختیار کرو, خود اسلام پر کاربند ہو, دوسرے یہ کہ اللہ کی رسی کو، اور وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ حضور نے اس کو معین کر دیا، ہو حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید ہے اللہ کی مضبوط رسی، یہ تعین حضور نے کر دیا اور اس کا حق بھی انہی کو ہے. قرآن مجید میں اگر کہیں اجمال ہے اس کی تفصیل محمد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اگر ضرورت وضاحت کی محسوس ہوتی ہے تو اس تبیین کا، تبیین جو ہے وہ صرف حق نہیں فرض منصبی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے معین کیا یہ کتاب جو ہے. اور میں نے تو ان دونوں مقامات کے تقابل سے ثابت کر دیا، وہاں یہ بتایا گیا کہ تفرقے کے اسباب میں سے ایک ہے بغیم بینہم، اس بغیم بینہم کا علاج تو تقویٰ کے ذریعے سے ہوگا، دل میں تقویٰ پیدا ہوگا تو وہ تکبر نفس، اعجاب المرء بنفس سے ہی خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا. اور وہ دوسرا سبب تھا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ ہے جو یہاں بیان فرما دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور تیسری بات کیا آئی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور لازمًا رہنی چاہیے تم میں سے ایک جماعت، یہ مقام ذرا بہت ہی توجہ طلب ہے، اور جو میں تین حدیثیں آپ کو سنانے والا ہوں اس میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ اسی کی ایک طرح سے شرح بن جائے گی. ایک طرف اسی سورہ مبارکہ میں آل عمران میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم کل بحیثیت ایک امت کے، بحیثیت مجموعی، تمہارا فرض منصبی یہ ہے، تم دنیا والوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تم اللہ کا، کہ اللہ پر ایمان رکھو اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، یہ تو ہے فرض منصبی پوری امت کا. لیکن اگر صورت یہ ہو جائے کہ امت بھول جائے، امت سو جائے، امت فرض منصبی سے اعراض کر رہی ہو، تو اب کیا کریں؟ یہ ایک عملی مسئلہ ہے. ہمیشہ سے تو اس امت کو ویسے نہیں رہنا تھا، علم خدائی میں ہے یہ کہ جیسے وہ حضور کے زمانے میں یا خلافت راشدہ میں تھی، وہ کیفیت تو ہمیشہ رہنے والی نہیں. حضور نے تو پیش کی خبر دی تھی بدا الاسلام غریبا وسیعود و کما بدا فتوبا للغربا، اسلام کا تو آغاز بھی ہوا اس حال میں کہ وہ بڑا اجنبی سا تھا اور لوگ جو ہے اس سے مانوس نہ تھے، اور یہ اب اسے غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اس کے بڑے اب دوست ہیں، اس سے بہت ہی دلی تعلق جو ہے وہ جتانے والے ہیں. لیکن ایک وقت پھر آئے گا کہ یہ دوبارہ اپنی اس حالت غربت کو لوٹ جائے گا. تو جو اس وقت اس کے ساتھ اس کے دامن سے بندھے رہیں، چاہے دنیا میں نکو بن جائیں، دنیا میں اجنبی ہو کر رہ جائیں، ان کے لیے توبہ، ان کے لیے مبارک ہے، تہنیت ہے. تو یہ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا. اس حال میں کرنا کیا ہوگا؟ ولتکم منکم امتن، تم میں سے ایک امت تو ہمیشہ رہے، لازم ہے. یہ نہ رہے تب تو معاملہ بگڑ جائے گا، اس لیے کہ آخری امت تم ہو، کوئی اور امت آنے والی نہیں. انا آخر الرسل وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو. لہذا اب ایک امت کو ریپلیس دوسری امت نہیں کرے گی، جیسے کہ بنی اسرائیل کو ہٹایا، امت محمد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امت معزول ہوئی، دوسری امت کا نصب ہو گیا. یہ اب نہیں ہونے والا، اس لیے کہ حضور آخری رسول، آخری نبی. لہذا اب اس امت میں ہی تجدید کا ایک سلسلہ جو ہے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور اس میں ایک امت ہمیشہ ایسی رہے. اس امت کا کام کیا ہوگا؟ اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا سارا جو فرض ہے وہ ہوگا یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر کی طرف دعوت، خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف پکارنا، اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. واولئک هم المفلحون، اور اس وسیع و عریض امت میں فلاح کو پانے والے وہی ہوں گے. فلاح انہی کے حق میں آئے گی کہ جب ساری امت سے رہی ہو وہ بیدار ہو، جب سب پر غفلت ہو وہ چوکس رہیں، جب سب میں انتشار ہو وہ متحد رہیں اور وہ اس جھنڈے کو اٹھائے رکھیں اور اس دعوت الی الخیر نہ امر بالمعروف نہیں علی المنکر اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مرے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان تین آیات کا ان تین آیات کے ساتھ ربط اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس میں گویا کہ ایک عملی پروگرام کی تشکیل ہو گئی. جو شخص بھی اس فرض منصبی سے آگاہ ہو کر کچھ کرنے کا فیصلہ کرے اس کے لیے یہ تین مراحل آ گئے. پہلے خود تقویٰ اور اسلام پر عمل انکار بند ہونا, پھر اس اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور تیسرے کسی ایسی امت جو اس امت کے اندر ہی ایک امت بنے, پارٹی ود ان پارٹی, اس کے ساتھ شامل ہونا, اور اگر کوئی نہ ہو تو ایسی امت کو قائم کرنا کہ جس کا اوڑھنا بچھونا, جس کا جاگنا اور سونا, جس کی زندگی اور موت وہ اس مقصد کے لیے, باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہو جائیں, باقی ساری چیزیں ثانوی ہو جائیں, باقی ساری چیزیں جو ہے وہ مؤخر ہو جائیں, مقدم یہ ہو, اصل یہ ہو, صلاحیتوں توانائی اور قوتوں کا بہتر اور بیشتر اس کے لیے صرف ہو رہا ہوں. میں یہاں ذرا رک رہا ہوں, آپ حضرات کچھ تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیے, جو لوگ باہر ہیں چونکہ باہر پنکھے نہیں ہیں. پہلی حدیث متفق علیہ ہے, یعنی اسے امام بخاری بھی اپنی صحیح میں لائے ہیں اور امام مسلم بھی رحمہم اللہ. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں روایت کے اعتبار سے اب اس سے اونچا درجہ اور کوئی نہیں. متفق علیہ, یہ اپنی سند میں قوی ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جانے والی چیز. اس کے راوی حضرت معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ جن کو آج نام نہاد اہل سنت بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. امام بخاری کے نزدیک ان کا مقام یہ ہے کہ ان سے وہ روایت لے رہے ہیں, امام مسلم کے نزدیک ان کا مقام یہ ہے کہ وہ ان سے روایت لے رہے ہیں, اور ہماری ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جہالت اور نادانی میں اور مخالفانہ پروپیگنڈے کی رو میں بہہ جانے کی وجہ سے بسا اوقات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی زبان سے نکال دیتی. بہرحال حدیث کے الفاظ یہ ہیں, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے, لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ, میری امت میں ایک امت ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے کام پر قائم رہے گی. یہ ایک بہت بڑی نوید ہے, اور میں اس پر مفصل تقریریں جمعے میں کر چکا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو اللہ نے تین انتظامات کیے ان میں سے ایک انتظام یہ ہے. پہلا انتظام اس کتاب اللہ کی حفاظت, اس میں کبھی کوئی ترمیم تنسیخ تحریف نہیں ہو سکے گی. معنوی طور پر لوگ تحریفیں کر لیں ترجموں میں, متن میں نہیں ہو سکتی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دوسرا اہتمام یہی, ہر دور میں ایک جماعت ضرور قائم رہے گی جو اللہ کے اس دین کو لے کر کھڑی ہو, یہ جھنڈا جو ہے اس طرح سرنگو نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اس کا تھامنے والا نہ رہے. اور تیسرا انتظام یہ کہ ان اللہ یبعث فی ھذہ الامۃ علی راس کل مئت عام من یجدد لہا دینہا, اللہ تعالی ہر سو برس کے بعد اس امت میں ایسے مجددین پیدا کرتا رہے گا جو دین کو اثر نو تازہ کر کے لوگوں کے سامنے لے آئے. اوہام کے جبکہ تومار لگ چکے ہوں, بدعات کے جبکہ ردے پر ردے چڑھائے جا چکے ہوں, اور دین کی اصل جو وہ صورت اور حیت ہے وہ ان میں چھپ چکی ہو, تو کوئی نہ کوئی اٹھتا رہے گا کہ جو ان تمام چیزوں کو ان اضافوں کو ہٹا کر دین کی اصل صورت کو پھر لوگوں کے سامنے لے آئے گا. یہ تین اہتمام ہیں جو در حقیقت منطقی نتیجہ ہے، اور تینوں مل کر اس خلا کو پر کر رہے ہیں کہ جو خلا ختم نبوت کی وجہ سے پیدا ہوا. اسی میں یہ حدیث ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ. اب دیکھیے یہاں الفاظ کتنے پیارے ہیں، لا یزال من امتی امت، میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ ضرور ہے. امتی یہ سب ہے، جو بھی نام لیوا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہ ان میں سے کوئی دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کر دے وہ کٹ جائے گا یا کاٹ دیا جائے گا، ورنہ امتی سب ہے. فاسق بھی امتی ہے اور فاجر بھی امتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میری اس امت میں وہ اس اصل کام کو کرنے کے لیے جس کے لیے یہ امت برپا کی گئی تھی، ایک امت ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی. قائمتم بامر اللہ، قائم رہے گی اللہ کے حکم پر. بڑے پیارے الفاظ ہیں اس کے بعد، لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، انہیں کوئی غزل نہ پہنچا سکیں گے نہ مخالفین اور نہ ان کو چھوڑ کر چلے جانے والے. یہ جو خذل ہے یہ رسولوں کے ساتھ تو کبھی نہیں ہوتا، یہ معاملہ کے رسولوں کو لوگ نہیں چھوڑتے، ان کی شخصیتیں جس طرح کی ہوتی ہیں، جو دل آویزی اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا فرماتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی مثال تو نہیں ملے گی کہ کوئی رسول کو چھوڑ جائے. لیکن یہ کہ بہرحال غیر نبی غیر رسول وہ کتنے بھی بلند ہو جائیں، کوئی نہ کوئی خامی کسی پہلو سے کوئی اعتراض کی گنجائش ان پر رہے گی، لہذا چھوڑنے والے چھوڑتے رہیں گے، لیکن ان کے چھوڑنے سے نقصان کوئی نہیں ہوگا. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر اللہ وهم على ذلك، وہ اسی کیفیت میں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے. اور یہ امر اللہ جو ہے ہمارے لیے، میرے نزدیک اس حدیث میں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ موت ہے، یہاں تک کہ موت آئے لیکن وہ لوگ اپنی موت تک اسی کیفیت کے اندر قائم رہے. دوسری حدیث، اس کو لائے ہیں امام ترمذی حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل امتی مثل المکر لا یدرا اولہ خیر ان آخرہ. حضور نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی سی ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری. یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا جمعے کی اپنی تقریر میں، یہ بڑی نوید جاں فضا ہے، یہ ایک ایسے امکان کو ہمارے سامنے لانے والی ہے کہ وہ مقامات عالیہ وہ مقامات بلند ایسا نہیں ہے کہ ان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہوں، خاص طور پر یہ دور. اب یہ موضوع اپنی جگہ ایک مستقل ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قرائن بتا رہے ہیں کہ وہ آخری وقت آن پہنچا ہے، جن چیزوں کی خبریں احادیث میں دی گئی ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے ان تمام ایونٹس کے لیے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں گیا ہوں تو میں نے محسوس کیا، جسے وہ اہل منطق کہتے ہیں حالت منتظرہ، ایک کیفیت ہے عجیب انتظار کی، کہ سب منتظر ہیں، عیسائی بھی منتظر ہیں، مسایا دی لارڈ از کمنگ، وہ آنے والا آ رہا ہے. کیونکہ ان کے لیے حضرت مسیح جو ہے وہ لارڈ انہوں نے الوہیت میں شامل کیا ہوا، اس لیے الفاظ وہ یہ استعمال کرتے ہیں. کاروں پر سٹیکرز ملیں گے آپ کو بے تحاشا. یہودیوں کے ہاں دی مسایا از کمنگ، مسیح آ رہا ہے، ان کو بھی اب انتظار ہے اور وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آیا ہی چاہتا ہے. یہ ذرا میں تشریح کر دوں، اکثر لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ ابھی تک مسیح کے منتظر ہیں، کیونکہ پیشین گوئیاں تھیں کہ ایک مسیح آنے والے ہیں، وہ مسیح آ گئے، حضرت مسیح، ان کو تو انہوں نے مانا نہیں، انہیں تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا، تو وہ کھانا تو خالی ہے ابھی تک، وہ اس مسیح کے انتظار میں ہے ابھی. اور یہی بات جان لیجئے کہ اب جو دجال ظاہر ہوگا وہ مسیح ہی کا مدعی ہو کر ظاہر ہوگا کہ میں ہوں وہ مسیح. یہودیوں میں جو ایک عظیم لیڈر اٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیح ہوں، مسیح موعود، اور یہودی اس کی طرف لپکیں گے اور اسے اپنا لیڈر بنا لیں گے، وہیں سے وہ دجال اکبر کی شکل اختیار کرے گا. تو وہ ہے اصل میں پورا تصور. اس کے پس منظر کو جانیے. دی مسایا از کمنگ, یہ یہودیوں کے ہاں اسٹیکرز ہیں. دی لارڈ از کمنگ, یہ عیسائیوں کے ہاں ہے. اور ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ امریکہ میں بڑے بڑے پوسٹرز لگ گئے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ آنے والے ہیں, اور سن 77 سے کسی جگہ پر وہ ہے, اور کوئی ایک مصروف ہے کسی دینی کام میں. کچھ حال ہی میں اس طرح کے بڑے بڑے پوسٹر نہ لگے. تو یہ جو ہے کیفیت جان لیجئے کہ میں صرف عرض کر رہا تھا اس اعتبار سے قرآن مجید کی روح سے بھی, سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو فرمایا گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, وہ یہودیوں کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر پوری دنیا سے جمع کیا جا رہا ہے ایک خطے میں, تاکہ ایک جگہ ان کا اجتماعی قبرستان بنے. یہ بن کر رہے گا, لیکن یہ کب بنے یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. اور اس سے پہلے ہم پر عذاب الہی کی صورت میں نازل ہو جائے یہ بات بالکل دوسری ہے, لیکن یہ حتمی اور یقینی ہے کہ وہ مسیح آئیں گے. اور وہ مسیح در حقیقت اب ان کے نجات دہندے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, ان پر عذاب الہی کے اس فیصلے کی تنفیذ کے لیے آئیں گے, جس کے مستحق تو وہ ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا اس کی بنا پر. لیکن ججمنٹ ریزرو رہا ہے. اب اس ججمنٹ کا ظہور جو ہے وہ حضرت مسیح کی دوبارہ آمد پر ہوگا, اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. بہرحال یہ جو دور آ رہا ہے ہر صاحب ایمان کے عزم اور ارادے کے لیے, اس کی ہمت کے لیے ایک تازیانہ شوق کا کام دے سکتا ہے. ہم اس دور میں کبھی کبھی حسرت ہوتی ہے نا, کاش کہ ہم اس دور میں ہوتے, حضور کی صحبت سے بہرہور ہوتے, اور صحابہ کرام کو جو رتبے حاصل ہوئے ہیں ہم ان رتبوں کو حاصل کر سکتے. ایک حسرت, کون مسلمان ہوگا جس کے دل میں ایمان ہو اور یہ حسرت نہ ہو؟ یہ حسرت تو رہے گی, لیکن یہ کچھ پتہ نہیں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو کہیں ابو جہل کی قطار میں کھڑے نہ ہوتے, کہیں ابو لہب کا کردار ہم نے نہ اختیار کر لیا ہوتا. یہ تو تصویر کا دوسرا رخ ہے, اس کا تو صرف ذکر کر رہا ہوں, لیکن اس وقت میری گفتگو کا جو اصل رخ ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس حسرت کے لیے اب یہاں ہمارے سامنے ایک مثبت میدان ہے کہ گھبراؤ نہیں, میری امت کے پہلے حصے کے مقامات وہی مراتب عالیہ حاصل کر سکتے ہیں, کم سے کم جو اس کے آخری حصے میں آنے والے لوگ ہیں وہ. کہ نہیں کہا جا سکتا مثل امتی کا مثل المطر لا یدرا اولہ خیر الاخر, ان میں سے پہلا بہتر ہے یا آخری کہا نہیں جا سکے گا. یہ روایت جو ہے یہ تو ہمارے ہاں ہے. باقی رضیم نے ایک روایت اسی مضمون کی حضرت جعفر صادق سے بھی ہے, یعنی ائمہ اہل بیت کی جو ایک کڑی ہے روایت کی, انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے روایت کیا, انہوں نے اپنے والد حضرت علی بن حسین سے روایت کیا, تو یہ بھی ایک سلسلۃ الذہب ہے, سنہری زنجیر ہے روایت کی. تو اس کی بھی یہ روایت جو ہے یہ مضمون اس روایت میں بھی موجود ہے. آخری اور تیسری حدیث, اس کو لائے ہیں امام بیہقی اپنی تصنیف دلائل النبوہ میں. عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمی قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول, یہ تابعی ہیں عبد الرحمن ابن علاء الحضرمی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات ان لوگوں سے سنی جنہوں نے خود حضور سے سنی, لیکن نام چونکہ انہوں نے نہیں دیا ہے صحابی کا, اسی اعتبار سے روایت کے معاملے میں درجہ کم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اب یہ صحیح ہینڈ میں نہیں آ سکتی, لیکن بہرحال امام بیہقی اسے لائے ہیں. حضور کا قول کیا ہے؟ انہ سیکون فی آخر ہذہ الامہ قوم لہم اجر مثل اجر اولہم, اس امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے لیے اجر وہی ہوگا جو اس امت کے پہلے لوگوں کے لیے تھا, یعنی صحابہ کرام کے برابر اپنے اجر میں پہنچ سکتا ہے انسان. اس لفظ اجر اور رتبے میں ذرا فرق کیجیے, صحابہ کا رتبہ حاصل نہیں کر سکتے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, لیکن یہ ہے کہ اجر ہو سکتا ہے برابر. اجر اور رتبے میں بڑا فرق ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک چیز کوانٹیٹیٹو ہے، ایک کوالیٹیٹو ہے. رتبہ بلند ہونا اور ہے، کسی شخص کی محنت زیادہ برے حالات میں تھی لہذا وہ زیادہ قابل قدر ہو گئی. کسی کی محنت اس سے زیادہ ہے لیکن حالات جو ہے موافق تھے ان میں کی گئی ہے، قدر و قیمت میں وہ اس پہلی محنت سے کم رہ جائے گی. تو اس معاملے میں یہ جان لیجئے کہ اجر جو ہے اس کو متعین کرنے والے بہت سے فیکٹرز ہیں. تو رتبہ صحابہ کا، وہ تو میں نے پھر عرض کر رہا ہوں وہ مصرع، کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. لیکن اجر میں حضور فرما رہے ہیں کہ برابری ہو سکتی ہے. لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن. یہاں ایک تو اس آیت کے ساتھ تعلق جڑ گیا. یہ کون لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، اور جو فتنہ پرداز لوگ ہوں گے ان سے جنگ کریں گے. یہاں یہ لفظ قتال اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ میری گفتگو میں آج آخری موضوع جو ہے وہ قتال بھی ہوگا. اب صرف ایک قول اور سنا کر، جو میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے، میں یہ اپنی گفتگو یا اپنی گزارشات کا جو منقول حصہ ہے اسے ختم کر کے پھر اپنی بات شروع کروں گا. یہ تو میں نے قرآن اور حدیث سے کچھ چیزیں آپ کو سنائی تاکہ وہ پس منظر بن جائے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا فرض منصبی کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے فرائض کیا ہیں، پھر خاص طور پر شعور ہو کہ ہمارا یہ ظروف و احوال کیا ہے، وہ کون سا دور ہے جس میں ہم ساتھ لے رہے ہیں، وہ کون سے امکانات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. آخری جو بات میں نے عرض کی کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے اس آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر کہ جس طریق پر اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. یعنی اس دور میں اگر وہ کیفیت اختیار کرنے کا ارادہ ہو، اگر اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوئی امنگ دل میں پیدا ہو جائے، دین کے غلبے کی سعی اور اقامت دین کے فریضے سے عہدہ برا ہونے کے لیے دل میں کوئی تمنا جاگ اٹھے، وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. وہ آرزو اگر پیدا ہو جائے تو ایک بات یہ جان لو کہ اس کے لیے طریقہ کار وہی اختیار کرنا ہوگا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اختیار کیا تھا، لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. میری اب تک کی جو یہ گفتگو تھی جسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ منقول گفتگو، اس کا حاصل کیا ہے؟ اقامت دین ہمارا فرض. اقامت دین اب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ کسی جز کو قائم کرنے کا نام نہیں ہے،